پھر اس کے بعد اگلا کام کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا کے بعد دوسرا کام، ایک تو ہے تلاوت آیات، دوسرا کیا ہے؟ تعلیم کتاب. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے تو ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہوگا؟ کتاب کی تعلیم دینی ہوگی. صبح بھی ہم نے اتحاد پر بات کی، اتفاق پر بات کی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ متحد ہو اور پھر لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے تو اس کے لیے اللہ کی کتاب پڑھ کر سنانے کے بعد کیا کیا جائے؟ اس کی تعلیم دی جائے. تعلیم دینے میں کیا کیا ضروری ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، علم يعلم تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آہستہ آہستہ سکھانا اس طرح کہ وہ دوسرے کو سمجھ میں آ جائے. اس کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تعلیم میں پھر کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ تعلیم میں اس کے معنی کی تعلیم ہے، اس کے مفہوم کی تعلیم ہے، اس کی آیات میں غور و فکر ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کسی بھی چیز کی تعلیم دینے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہوتی؟ تعلیم کے لیے ضروری ہے استاد، شاگرد، کتاب، ماحول. یہ چار عناصر ہوں تو تعلیم کا عمل مکمل ہوتا ہے. کون کون سا؟ استاد، شاگرد، کتاب، ماحول. استاد تو سکھانے والا ہے. کوئی بھی چیز صرف کتابوں سے نہیں سیکھی جا سکتی، خود سے خود نہیں سیکھی جا سکتی. کیونکہ بہت سے لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ آئیں قرآن پاک سیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تفسیریں ہیں، ہم خود ہی پڑھ لیں گے. ڈاکٹر بننے کے لیے استاد چاہیے، موچی بننے کے لیے استاد چاہیے، درزی بننے کے لیے استاد چاہیے، کھانا پکانے کے لیے کورس کرنے کی ضرورت ہے. صرف اماں کا سکھایا ہوا کافی نہیں، قرآن خود ہی پڑھ لیں گے. یہ بھی کوئی کسی سے پڑھنے کی چیز ہے. استاد چاہیے، پھر پڑھنے والے چاہیے نا، شاگرد، اور ان دونوں کا باہم رابطہ، ایک تعلق، اور پھر کتاب چاہیے. کتاب تو موجود ہے، پھر کیا چاہیے؟ ایک ماحول چاہیے. جب تک کسی بھی چیز کا ایک ماحول نہیں ہوتا تو آپ نہیں پڑھ سکتے. پرائیویٹ پڑھنے اور اسکول میں پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. آپ گھر میں ہوتے آپ کی کوئی روٹین نہیں بنتی. جب آپ ایک ماحول میں سیکھتے ہیں تو صرف استاد سے نہیں سیکھ رہے ہوتے، اپنے ساتھ والوں سے بھی سیکھ رہے ہوتے، ایک پورے ماحول سے سیکھ رہے ہوتے. اور ماحول میں کیا چیزیں آتی؟ بیٹھنے کی جگہ آتی ہے، بیٹھنے کی پوزیشن آتی ہے، یہ ہمارے در و دیوار آتے ہیں، پورا ایک ماحول، یعنی ماحول کی صفائی ستھرائی، ماحول کے اثرات، وہ سب ہم پر پڑتے ہیں. یہ سب تعلیم کے ضروری اجزاء ہے. پھر اس کے بعد کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تعلیم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ استاد اپنے شاگرد کو اس طرح سکھائے کہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے. بات تفصیل سے ہے یہ تعلیم، اس بات کی ایک خصوصیت ہے، گریجولی اینڈ سلولی، اور تھوڑا تھوڑا کر کے دینا. سیکھنے کا عمل ایسا ہی ہے جیسے کھانے کا عمل ہوتا ہے. اگر سیکھنے کے عمل کو کھانے کے عمل سے آپ تشبیہ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کچھ کھاتے ہیں، مثلا آپ کو کھانے کے علاوہ پینا ہوتا ہے، تو جب آپ پیتے ہیں آپ کیسے پیتے ہیں؟ ایک دم گلاس کو اندر انڈیل لیتے ہیں، ایک پلیٹ چاول ہے سب ایک دم اندر پھینک سکتے ہیں؟ نہیں پھینک لیجیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک لقمہ لیتے ہیں، چائے ایک ایک سپ پیتے ہیں، پانی ایک ایک گھونٹ لیتے ہیں. اور جو اچانک اکٹھا ہی کچھ اندر اتار لیا جائے اس کا کیا ہوتا ہے؟ جسم میں بدن نہیں بنتا, وہ باہر آ جاتا ہے. اگر آپ کو پیاس لگے اور تیز ایک دو گلاس پانی پی لے تو ہوتا ہے آپ کو سکنس ہو جائے, باہر آ جائے سارا, معدا قبول ہی نہیں کرتا. تو اسی طرح سیکھنے کا عمل آہستہ آہستہ ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے, اور اس کے لیے مسلسل کوشش چاہیے ہوتی ہے. اس معاملے میں صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں یہ قرآن پاک کی تعلیم دی تھی, 23 سال میں یہ کتاب سکھائی تھی. ہمارے پاس تو 23 سال ہے ہی نہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی سے ختم ہو اور فارغ ہوں. ابھی تو صرف ایک سپارہ ہوا ہے, کب ختم ہوگا؟ اس کے لیے حوصلے اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا کریں تو ہمیں اس کتاب کی تعلیم دینا ہوگی, اور زندگی بھر کے لیے اسے ایک مشن بنانا ہوگا. تھوڑا 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 دنیا کا اور کام بھی کریں, لیکن ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کو بھی سکھاتے جائیں. ہاں, کسی ایک کو ہی کیوں نہ سکھائیں, ضروری نہیں کہ 10 ہوں 20 ہوں 100 ہوں 200 ہوں. آپ ایک چراغ جلائیں گے, ہو سکتا ہے اس کی روشنی سے پورا ماحول روشن ہو جائے. پھر صرف کتاب کافی نہیں, بلکہ حکمت. حکمت کیا ہوتی؟ ڈیسیژن میکنگ پاور, کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن, سچویشن کو ٹیکل کرنے کی صلاحیت, کس وقت میں کیا کرنا چاہیے. تو کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ صلاحیت بھی پیدا ہونی چاہیے کہ کس حکم پر کس وقت کس انداز میں عمل کرنا ہے. بہت سے لوگ علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ان کو یہ طریقہ پتہ نہیں چلتا کہ اس علم کا عمل کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا اور کب کرنا, اس کی کمی بیشی کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پڑھایا اس پر عمل کر کے دکھایا بھی, اور لوگوں کو کرنے کا طریقہ بھی بتایا. اس سارے حکمت اور طریقے کا نام جو ہے وہ سنت رسول ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. پھر اگلا کام, وَيُزَكِّيكُمْ, تزکیہ, تربیت. تزکیہ کیا چیز ہوتی؟ تزکیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پاک صاف کرنا, نشو نما دینا. نمبر ایک یہ کہ جو بھی غلط عادات ہیں ان کو آہستہ آہستہ باہر نکال دینا اور اچھی عادات کو پیدا کرنا. چلیے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم کی حیثیت سے ہم ان کو دیکھتے ہیں, صحابہ کرام شاگرد ہیں. آپ نے کیا کیا ان لوگوں کے اندر جو خراب عادتیں تھیں, تو ان کو آپ نے ان کی زندگی سے نکال دیا اور ریپلیس کر دیا کس چیز کے ساتھ؟ اچھی عادتوں کے ساتھ. یاد رکھیے, برائی کو چھڑانے کے لیے بھلائی لانا ضروری ہے, ریپلیسمنٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ریپلیس نہیں کریں گے چیزوں کو تو تزکیہ کا عمل نہیں ہوگا. آپ اس کو اس طرح سمجھے کہ جیسے ایک زمین ہوتی, اگر آپ اس پر کچھ اگانا چاہتے ہیں تو پہلے اس زمین کو تیار کرتے ہیں نا, اس میں جو جھاڑ جھنکار ہوتی ہے اس کو نکالتے ہیں, جو نکلتی جاتی ہے, تو آپ اس کو خالی تو نہیں چھوڑ دیتے. اگر آپ خالی چھوڑ دیں تو کیا ہوگا نتیجہ؟ پھر دوبارہ اس پہ ویسی ہی جھاڑ آ جائے گی. تو آپ کیا کرتے ہیں, وہ نکالتے جاتے ہیں اور ایک کسان کی طرح دوبارہ اچھی چیزیں اس میں اگاتے چلے جاتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گی. حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے بندو, میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا, بس ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. اے میرے بندو, تم سب بے راہ ہو, مگر جس کو میں سیدھی راہ پہ چلاؤں, بس مجھ سے ہدایت مانگو, میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو, تم سب بھوکے ہو, مگر جس کو میں کھلاؤں, تم مجھ سے کھانا مانگو, میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو, تم سب اوریاں ہو, مگر جس کو میں پہناؤں, تم مجھ سے لباس مانگو, میں تمہیں پہناؤں گا. اے میرے بندو، تم سب دن رات خطائیں کرتے ہو اور میں سب کے گناہ بخشنے والا ہوں، تم سب مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ، نہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو کہ نفع دو۔ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ متقی دل والے آدمی کی طرح ہو جائے تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، کچھ نہیں بڑھے گا۔ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ بدکار دل والے کی طرح بن جائیں تو اس سے میرے ملک میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ہر ایک کی مرادیں پوری کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں اس سے زیادہ کچھ کم نہیں ہوتا جتنا کہ سوئی کو دریا میں داخل کر کے نکالنے سے دریا کا پانی کم ہوتا ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے ہی لیے گن گن کر رکھتا ہوں اور پھر تمہیں پورے پورے دوں گا۔ بس جو بھلائی پائے وہ خدا کی حمد و ثنا کرے، جو اس کے سوا پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے فائدے کی اصل چیز کیا ہے؟ اچھے اعمال۔ اچھے اعمال انسان کب کر سکتا ہے؟ جب اس کا تزکیہ ہوتا ہے، جب وہ زمین صاف ہوتی ہے تو تب اس سے اچھے درخت لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص برائی کا نقصان نہیں جانتا وہ اس کے واقع ہونے سے بچ نہیں سکتا، اور جو بھلائی کا فائدہ معلوم نہیں کرتا وہ اس کے کرنے پہ قادر نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر سے برائیاں ڈھونڈ کے ان کا نقصان جان کے ان کو باہر نکالنا ہے۔ مثلا جھوٹ کی اگر عادت ہے، یا چوری کی ہے، یا کسی بھی اور غلط کام کی ہے، تو پہلے اس کو پہچاننا ہے، پھر دیکھنا اس کا نقصان کتنا ہے، پھر اس کو باہر نکال دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ جو شخص برائی کا نقصان نہیں جانتا وہ اپنے سے اس کو دور نہیں کرے گا، بس اس کو سینے سے لگا کے رکھے گا، حالانکہ وہی چیز اس کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اور جو نیکی کا فائدہ نہیں جانتا وہ اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو تزکیہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ برائیوں کا نقصان پتا چلے اور ان کو نکال دیا جائے، نیکیوں کا فائدہ پتا ہو اور ان کو اندر لایا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور تحقیق نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ تزکیہ نفس جو ہے یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح تو چوتھا کام امت وسط ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری؟ کہ ہم صرف علم ہی حاصل نہیں کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا تزکیہ بھی کریں، اور اسی طرح صرف سکھائے ہی نہیں آگے بلکہ اس بات پر محنت کریں کہ لوگوں کے اخلاق سنورے، لوگوں کی عادات بدلیں اور لوگ چمک اٹھیں، وہ خوبصورت انسان بن جائیں۔ ابھی تو ہم صرف اپنی ظاہر کو چمکانے میں لگے ہوئے ہیں نا، کتنا زیادہ اپنے شکل و صورت، اپنے بال، اپنی ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے، چمکانے اور لوگوں میں اچھے نظر آنے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک کہاوت بتاؤں گی جو اس مفہوم کو اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ ایک بار چین اور روم کے دو گروہوں میں باہمی مقابلہ ٹھن گیا۔ چینیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نقاشی اور آرٹ کے استاد ہیں، اس فن میں ہمارا کوئی ثانی نہیں، اور رومیوں کا دعویٰ تھا کہ اس فن میں ہم یکتائے روزگار ہیں، ہمارا کوئی مد مقابل نہیں۔ بات بادشاہ وقت تک پہنچی۔ بادشاہ نے دونوں کی بات سنی اور کہا، اچھا میں دونوں کا امتحان لوں گا، اور امتحان یہ بتائے گا کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کس کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے۔ بادشاہ کی بات دونوں نے منظور کر لی، اور دونوں نے اپنی اپنی جگہ یہ ٹھان لی کہ وہ اپنے فن کے مظاہرے میں وہ کمال دکھائے گا کہ دوسرا منہ دیکھتا رہ جائے گا۔ ان دونوں نے اپنے فن کی جوہر دکھانے کے لیے دو مکانوں کا انتخاب کیا جو بالکل آمنے سامنے تھے۔ طے ہوا کہ ایک مکان میں رومی اپنے فن کا کمال دکھائیں گے اور ایک مکان میں چینی اپنا نقش و نگار کا مظاہرہ کریں گے۔ ان دونوں نے اپنے اپنے فن کے جوہر دکھانے اور مکان کو سجانے میں خوب محنت کی۔ چینیوں نے نقشے نگار کے کمالات دکھانے کے لیے بادشاہ سے طرح طرح کے رنگ و روغن طلب کیے. بادشاہ نے سب کچھ دیا لیکن رومیوں نے کوئی رنگ طلب نہیں کیا. چینیوں نے مختلف رنگوں کی آمیزش سے ایسے دل فریب اور ایسے خوبصورت نقش و نگار بنائے کہ دیکھنے سے عقل دنگ رہ جائے. رومی صرف دیوار چمکاتے رہے اور شب و روز کی محنت سے صرف اور صرف دیوار کو چمکانے کا کام کیا اور اس پر کچھ بھی نہیں بنایا. جب بادشاہ معائنے کے لیے تشریف لے گئے پہلے چینیوں کے مکان میں داخل ہوئے اور چینیوں کے بنائے ہوئے دل فریب نقش و نگار دیکھ کر دنگ رہ گئے. پھر رومیوں کے مکان میں داخل ہوئے. رومیوں نے جو ہی اپنی جھل مل کرتی دیواروں سے پردہ ہٹایا تو بادشاہ حیران رہ گیا. آئینے کی مانند صاف و شفاف اور مجلہ دیواروں میں ہر طرف چینیوں کے نقش و نگار کا عکس نظر آ رہا تھا اور چمکدار چھتوں اور دیواروں میں یہ عکس اصل سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. بادشاہ دیر تک اس منظر کو دیکھتا رہا. پھر بادشاہ نے اپنا فیصلہ سنایا اور رومی چینیوں سے بازی لے گئے. یعنی جب تک خود کو چمکایا نہ جائے اور اتنا نہ چمکایا جائے, اتنا صاف نہ کیا جائے کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے اخلاق کا عکس ہمارے اندر نہ آ جائے اور ہم اس میں حسنہ پر عمل نہ کریں, اس وقت تک تزکیہ نہیں ہوتا. تو تزکیہ کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک ایک داغ دھبا ہر چیز کو نکال 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 کے کوئی بھی چیز جو ہماری شخصیت کو ناگوار بنانے والی ہے اور جو بھی اس کو خوبصورت نہیں بناتی ان سب چیزوں کو نکال دیا جائے. مثلا غصے کا بے جا استعمال, نفرت کا بے جا استعمال. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری قوتیں ہم کو دی تھی کس لیے؟ کس لیے ساری قوتیں دی ہیں ہمیں؟ ہماری ضرورت کے تحت. لیکن ہم جب ان کو بلا ضرورت استعمال کرتے ہیں, مثلا ایسے کہ جیسے چھری بہت کام کی چیز ہے, اس کے بغیر آپ کے گھر میں کام نہیں ہو سکتا, لیکن اگر چھری بے جا استعمال کی جائے تو کیا ہوگا؟ خون خراب ہوگا, ہلاکت ہوگی, سب سے بڑا نقصان ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں دی ہیں, بہت سی قوتیں دی ہیں, اور کچھ قوتوں کا اگر صحیح استعمال نہ ہو, غلط استعمال ہو جائے تو انسان فائدے کی بجائے نقصان میں چلا جاتا ہے. تو جب تزکیہ ہوتا ہے اور انسان چمکتا ہے تو اس کو چھوٹا سے چھوٹا اپنا عیب نظر آنے لگتا. یہ تزکیہ کا اصل مقصود کیا ہے؟ کہ اپنے دل کو ایسا چمکا لیا جائے کہ جس میں چھوٹی سی غلطی, چھوٹی سی زیادتی, چھوٹا سا گناہ بھی نظر آنے لگے. کیونکہ ہم عموماً مطمئن ہو جاتے ہیں, ہم کون سے بڑے گناہ کرتے ہیں؟ ہم نے کسی کو مارا, ہم نے کچھ مال چرایا کسی کا, ہم تو بہت نیک لوگ ہیں. لیکن چھوٹی چھوٹی خرابیاں اتنی زیادہ اکٹھی کر لیتے ہیں کہ پوری شخصیت کو بدنما کر دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اے عائشہ, چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتی رہنا, کیونکہ چھوٹے گناہ مل کر دبو دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں. اب ہم اس کو ذرا سا جنرل ٹرمز میں لیتے ہیں. صفائی کب ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں احساس ہو کہ گندگی ہے. یہ سب سے پہلا اور امپورٹینٹ نقطہ ہے. مثلا اگر مجھے یہ میز صاف کرنا ہے اور میرا خیال یہ ہو کہ یہ صاف ہے, کچھ نہیں ہے اس پہ, مجھے کوئی داغ دبا نظر ہی نہ آئے, تو میں کیوں, میرا دماغ خراب ہے کہ میں اس کو صفائی کروں گی؟ صاف چیز کی تو کوئی صفائی نہیں کرتا. تو پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہمارے اندر گندگی ہے, ہم میں غلطی ہے, ہم میں قصور ہے. غلطی کو مان جانا. اس میں میں ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں. ہٹلر کے بارے میں آپ سب نے سن رکھا ہوگا. ہٹلر جس کی تاریخ پیدائش ہے 1889 اور وفات ہے 1945, اس کی موت کے بعد اس کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی صرف انگریزی زبان میں ان کی تعداد 55,000 ہے. 55,000 بکس ہٹلر کے بارے میں لکھی گئی. اس میں ایک کتاب ہے دا برلن بنکر. یہ کتاب لندن سے چھپی ہے اور ہٹلر کے آخری 105 دن جس بنکر میں گزرے ایک فوجی تہخانے میں, ان دنوں کے بارے میں. تو جس نے یہ کتاب لکھی اس نے اس کے قریبی ساتھیوں سے معلومات جمع کر کے ہٹلر کے بارے میں کتاب مرتب کی. 16 جنوری 1945 کو جب 1000 امریکی بمباروں نے برلن کو تحس نحس کر دیا تو ہٹلر اپنے عملے کے ساتھ خاموشی سے بنکر کے اندر چلا گیا. اس زمانے میں اس کا اتنا برا حال تھا کہ 55 سال کا ہو کر وہ 70 سال کا دکھائی دینے لگا. اس کو ہر وقت یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ روس کی بڑھتی ہوئی فوجیں پہنچ کر اس کو پکڑ لیں گی. ان حالات میں ایک ایک شخص اس کا ساتھ چھوڑتا گیا، یہاں تک کہ آخر میں صرف اس کا کتا اس کے ساتھ رہ گیا. ہٹلر کی حکومت چونکہ شروع سے آخر تک تشدد پر قائم تھی، اس لیے ہٹلر کو ہر وقت اپنی موت کا شبہ لگا رہتا. کہتے ہیں کہ ہٹلر کے اوپر 25 بار قاتلانہ حملے ہوئے، 25 بار لوگوں نے اس پر مارنے کے لیے اس کو حملے کیے، مگر ہر بار بچ جاتا. اس کی وجہ اس کا زبردست حفاظتی عملہ نہیں تھا، بلکہ ہٹلر کا مزاج یہ تھا کہ آخری وقت میں اپنا پروگرام بدل دیتا. ہٹلر بعض اوقات اپنا پروگرام طے کرنے کے لیے سکہ اچھالتا اور اس کو دیکھ کر فیصلہ کرتا. تاہم اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ آخر وقت تک ہٹلر نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں نے غلطی کی ہے. یعنی اس نے بے شمار لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے کے باوجود ایک بات کبھی نہیں مانی کہ میری کوئی غلطی ہے. وہ ہمیشہ اپنے جرنیلوں، یہودیوں، کمیونسٹوں کو ساری باتوں کا الزام دیتا، حتیٰ کہ اپنے عوام کو بھی. مایوسی جب اپنی آخری حد پر پہنچ گئی تو ہٹلر نے خودکشی کر لی. دنیا میں اکثر لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے، حتیٰ کہ ہٹلر جیسے لوگ بھی جنہیں پوری دنیا غلط کہتی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو غلط نہیں کہتے. تو پھر اصلاح کہاں سے ہو، تزکیہ کہاں ہو؟ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو لوگ دنیا میں اپنی غلطی نہیں مانتے، قیامت کے دن ان کی زبان بند کر دی جائے گی اور ان کے ہاتھ پاؤں بول کے بتائیں گے غلطیاں کیا کیا کی تھی تم نے. عذاب بولیں گے، یہ خام بولے گی. اس سے پہلے کہ یہ ہمارا جسم ہمارا بے وفا ہو جائے اور یہ بولنے لگے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود بول کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا. دنیا کا مشکل ترین کام ہے اپنی غلطی ماننا. ہر کہتا نہیں میرا قصور نہیں، میری غلطی نہیں، میں نے یہ نہیں کیا، آپ نے ایسا کیا، آپ کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. شیطان نے بھی تو سب سے پہلے یہ کہا تھا نا، فبما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تزکیہ ہو اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کا تزکیہ کریں، تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اس بات کا احساس پیدا کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے. جو شخص جتنا زیادہ اس کا احساس کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ چمکتا جائے گا، اتنا ہی صاف ہوتا جائے گا. ایک بے شعور اور ایک مطلب پاگل انسان ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر خاک پڑی ہوتی ہے، اس کی رالیں بہ رہی ہوتی ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں گندا ہوں. لیکن ایک عقل مند انسان اس کے مقابلے میں کبھی بھی اپنی صورتحال یہ برداشت نہیں کر سکتا، فوراً اپنے آپ کو صاف کرتا ہے کہ میں دوسروں کی نگاہوں میں برا لگوں. بالکل اسی طرح جس طرح ہم اپنی جسمانی صفائی کے لیے کانشیس ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنے بد اخلاقی کے لیے، بری عادات کے لیے بھی کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہماری غلطی ہے، ہم گناہگار ہیں، تاکہ پھر ہم وہ طریقے معلوم کریں کہ اچھا پھر اچھے کیسے بنے. اور کیا کرنا ہوگا؟ دلوں کے زنگ کو دھونا ہوگا، چمکانا ہوگا اس کو. اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ صفائی کے لیے اور کیا ضرورت ہوتی ہے؟ وہ سامان ہونا چاہیے جس سے صفائی ہو. اگر آپ اس کمرے کو صاف کرنا چاہیں اور آپ سوچیں کہ ہاتھوں سے ہی ہو جائے یا پھونکے مار کے ہو جائے، تو پھونکوں سے تو نہیں ہوگا. ایسی صفائی اکیلے نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ مل کر کریں تو ہوتی ہے. وقت لگتا ہے. جس چیز سے صفائی کر رہے ہیں وہ بھی صاف ہو، محنت کرنی پڑے گی، جان مارنی پڑے گی. صرف باتیں کرنے سے صفائی کبھی ہوئی؟ آپ گندے گھر میں کرسی پہ بیٹھ جائیں اور باتیں شروع کر دیں، ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, तस्किया का अमल जारी रहना चाहिए। क्योंकि एक दफा सफाई करके आप बैठ जाए और कहें कि बस अब हमेशा के लिए घर साफ हो गया, तो क्या कभी ऐसा हुआ? हर रोज रात को आप किचन साफ सुथरा करके निकलते होंगे, अगले दिन रात को फिर वही पहुंचते हैं, फिर आपको साफ करना पड़ता है। एक दफा दांत साफ करके सारी जिंदगी के लिए तो काम नहीं हो जाता, एक दफा फर्श साफ करके, एक दफा शीशा साफ करके, तो कुदरती अमल है, फिर बार बार उस पर डस्ट पड़ती है, फिर बार बार आपको साफ करना पड़ता है। सारे एरिया को साफ करना पड़ता है, ये नहीं कि आप एक चीज साफ कर ले और बाकी गंदी छोड़ दे। अगर आप अपना तस्किया चाहते हैं तो अपने दोस्तों का भी साथ लेके करना पड़ेगा, अपने माहौल का भी, वरना क्या होगा, आप खुद जितनी मर्जी रियाजतें कर ले, जब आप किसी दूसरे की कंपनी में बैठेंगे आप वैसे ही फिर हो जाएंगे। बिल्कुल, एक स्टैंडर्ड भी सामने होना चाहिए कि करना क्या है। दूसरों का इंतजार नहीं करते रहना चाहिए, जो आपके बस में है आप शुरू कर दें, उसको मेंटेन भी रखना चाहिए। आम तौर पर हमारी सफाई होती है कि पहले चीजें निकालते हैं, फिर कहते हैं फिर कभी काम आ ही जाएगी, रख लो इसको, फिर सब कोई दोबारा वही अंदर चला जाता है और कबाड़ खाना भरा रहता है और फिर हम सोचते हैं सफाई हो गई। तो जब तक कबाड़ खाना भरा हुआ होगा सफाई नहीं होगी, बहुत ही चीजों से छुटकारा करना ही पड़ेगा सही सफाई के लिए। जी हाँ, हर चीज को उसके सही मकाम पर रखना चाहिए। आयत को दोबारा देखिए, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। जिस तरह तुम्हें इस चीज से फला नसीब हुई कि मैंने तुम्हारे दरमियान खुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें मेरी आयात सुनाता है, तुम्हारी जिंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम न जानते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तालीम का तरीका था, जो तज़किया का तरीका था, वो उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था। तो गोया अगर हम ये चाहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही मानों में वारिस बने, उम्मत वसत बेहतरीन उम्मत होने का हक अदा करें, बेहतरीन उम्मत होने का सिला पाएं अल्लाह ताला से, दुनिया में इज्जत से जिएं और आखिरत में इज्जत पाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार मौजूद है। आज भी अगर हम इंसानियत की इस्लाह चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होगा? नंबर एक, कुरान पाक को सही तौर पर पढ़ा जाएगा, तजवीद के साथ यानी मखारिज की दुरुस्त अदायगी, उसका हक अदा करते हुए। फिर इसी तरह कुरान पाक की तालीम हासिल भी करनी होगी और देनी भी होगी, उसके लिए लफ्ज़ लफ्ज़ का तर्जुमा, तफसीर, फहम, फिर हिकमत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके इबादत, अखलाक, किरदार, सीरत, अच्छे काम किस तरह किए जाते हैं उसका मेथड मालूम होना, गलत और दुरुस्त की पहचान के लिए एक मयार का पता चलना, फिर तज़किया यानी तरबियत, ज़ाहरी और बातिनी पाकीज़गी। फिर तज़किया के लिए ये भी जरूरी होता है कि किताब के साथ अफराद चाहिए होते हैं, सोहबत चाहिए होती है। तज़किया का अमल सिर्फ किताब से नहीं होता, किताबें तज़किया नहीं करती, उसके लिए इंसान चाहिए होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने रसूल को भेजा